الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آمنت بالله صدق الله العظيم بزرگان محترم اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے اور اس کے الفاظ مبارکہ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ویقتلون النبیین بغیر حق اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان انصاف کا حکم دینے والے ہیں فبشرهم بعذاب علیم تو ایسے قاتلوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں بالکل بیکار ہو جائیں گے وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ ہے سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 21 کا ترجمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال بالکل بیکار ہو جائیں گے یعنی ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں دو قسم کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ قاتل کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنے والے اور ان کو شہید کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ قاتل کہ جو انصاف کا حکم دینے والے علماء صلحاء کو شہید کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ ان کے جتنے نیک اعمال اگر انہوں نے کوئی کیے بھی ہوں گے تو وہ دنیا اور آخرت میں بیکار ہو جائیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اور ساتھیو، اللہ تعالی نے ہمیں جس دین اسلام سے وابستہ کیا ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مذاہب حقہ کا تسلسل ہے۔ جو بات حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہی بات بعد کے انبیاء کرام علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ تسلسل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، لیکن اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں یعنی علماء اور دین کو پہنچانے والے، ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث اور نائب قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کو اپنی وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس نے وہ علم لے لیا اس کو بڑا حصہ مل گیا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اس تسلسل کے اندر یہ دین اسلام بھی آخری دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جان، مال، آبرو کی پوری حفاظت فرمائی ہے اور پوری تاکید کی ہے کہ کسی کی جان، مال، آبرو پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ انسان تو انسان ہے، اگر کوئی جانور ہو تو جانور کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فقہا نے فرمایا کہ جانور کو آپ صرف دو صورتوں میں قتل کر سکتے ہیں، جبکہ جلب منفعت ہو یا دفع مضرت ہو۔ آپ نے جانور سے نفع اٹھانا ہے، اس کو کھانا ہے یا اسے کوئی دوائی بنانی ہے، تو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ آپ جانور کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا دفع مضرت کے لیے کہ کوئی نقصان ہے، دیہ چیز ہے جانور، آپ اس کو اپنے نقصان سے بچنے کے لیے قتل کر سکتے ہیں۔ ورنہ عام حالات میں جانوروں کو بیکار قتل کرنے کی بھی فقہا نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر انسان تو انسان ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے زمین کے اندر کسی جان کو ناحق قتل کیا، فکانما قتل الناس جمیعا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور ایک انسان کا قتل ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل۔ پھر اگر وہ انسان کافر بھی ہے مگر ہمارے دارالاسلام کے اندر رہتا ہے، اس کی بھی جان، مال، آبرو دارالاسلام کے اندر مکمل محفوظ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرا رائحۃ الجنہ، کہ جو آدمی کسی ذمی کو قتل کرے گا جس کی جان، مال، آبرو کی ذمہ داری مسلمانوں کے دارالاسلام میں مسلمانوں کے سر ہے، لم یرا رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمی کافر کو اگر کوئی شخص قتل کرے گا ناحق، فانا خصمہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کافر کی طرف سے مقدمہ میں قائم کروں گا۔ اللہ تعالی نے جانوروں کی بھی حفاظت فرمائی ہے، انسانوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے، حتیٰ کہ دارالاسلام میں رہنے والے جو ذمی ہیں اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کریں. پھر اگر وہ مسلمان ہے اس کو قتل کرنا تو سنگین گناہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا, جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم, اس کی سزا جہنم ہے. خالدا فیہا, اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے. ولعنہ, اللہ کی اس پر لعنت ہے. واعد لہ عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے. جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کر اس کی سزا جہنم ہے, اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا اس کو پر غضب ہے, اللہ کی اس پر لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ دین میں آگے بڑھتا رہتا ہے, مالم یرتکب دمن حراما, جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. اور اگر حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے بلحا, وہ تھک کے رک جاتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قاتل المؤمن لا توبۃ لہ, جو کسی مومن کو قتل کرے گا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. اور علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عام طور سے جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی, یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اور اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا. جب ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا تو جزاؤہ جہنم, اس کی سزا جہنم ہوتی ہے. خالدا فیہا, اس قاتل کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے, اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے, اور اللہ نے عذاب عظیم اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. پھر اگر مسلمان جو ہے وہ عالم دین ہو, اور وہ عالم دین ہو کہ جس نے ساری زندگی آپ کو انصاف کی دعوت دی, وہ عالم دین جس نے ساری زندگی آپ کو یہ دعوت دی کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو, بندوں کا بھی حق ادا کرو, اس عالم دین پر اگر قاتلانہ حملہ کیا جائے اور اس کے رفقا کو شہید کیا جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی بدنصیبی کی اور بات ہے, اور کتنا بڑا ظلم ہے. اور قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں. آپ لوگ سال سال سے اس مسجد کے اندر الحمدللہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم صدر دارالعلوم کراچی, اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نائب صدر دارالعلوم کراچی کا کے بیانات مسلسل سنتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کہ اس پورے عرصے میں سالہ سال میں کیا کبھی ان حضرات نے فرقہ واریت کی دعوت دی ہے؟ کیا ان حضرات نے کبھی کسی ظلم کی دعوت دی ہے؟ کیا ان حضرات نے ہتھیار اٹھانے کی آپ کو اجازت دی ہے؟ ساری عمر ان حضرات نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو, بندوں کا بھی حق ادا کرو, اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو. انصاف کی بات ضرور کی جاتی ہے, اور یہ انصاف کی بات کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے, کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, انصاف کی بات کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں, فبشرہم بعذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اور ختم ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا بھی ہوگا تو وہ نیک عمل پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. وما لهم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس دین اسلام کی حفاظت جو ہے وہ علماء سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد, کہ اللہ تعالیٰ علم اس طریقے سے ختم نہیں کرتے کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لیں کہ رات کو آدمی سویا صبح کو اٹھا پتا چلا کہ عالم ہی نہیں ہے. ایسا عام طور سے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. لیکن علم اس طریقے سے لوگوں کے سینے سے نہیں نکالا جاتا. آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, لیکن علم کو ختم کیا جائے گا علماء کے اٹھانے سے. علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے, اور فرمایا کہ جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جهالا, تو جاہل لوگوں کو لوگ اپنا قائد بنا لیں گے, اپنا سردار بنا لیں گے. فابتوا بغیر علم, اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, مسئلے بتائیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. میرے دوستو ساتھیو, ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء پر قاتلانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ قتل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دشمن ہیں, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک نظریاتی ریاست ہے اس کے بھی دشمن ہیں. اور ابھی پچھلے جمعے جو حادثہ پیش آیا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ میں یہیں بیان کر رہا تھا, اسی بیان میں یہ میرے ساتھی آئے اور انہوں نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ دارالعلوم کراچی کی دو گاڑیوں پر حملہ ہوا ہے, اور ابھی پوری تفصیل تو نہیں آئی لیکن حضرت محفوظ ہیں اور خیریت سے بیت المکرم کی جامع مسجد پہنچ گئے. اب میں نے ذہن میں میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں بیان جاری رکھوں یا اٹھ کر چلا جاؤں, لیکن اپنے بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ بزرگوں نے ہمیں جس کام پر لگایا ہے ہمیں مرتے دم تک وہ کام کرنا ہے. چنانچہ الحمدللہ بیان بھی میں نے مکمل کر لیا, نماز بھی پڑھا لی, لیکن فرض نماز پڑھا کر پھر میں فوراً یہاں سے چلا گیا, اور سنتیں میں نے استقبالیہ کے باہر جا کر سڑک پر ادا کی. اب یہ حادثہ اتنا بڑا پیش آیا کہ جس کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے, اور الحمدللہ یہ اندازہ ہوا کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اور ان گئے گزرے حالات میں بھی پوری دنیا میں دیندار اور سمجھدار اور غیرت رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے, اور الحمدللہ پورے عالم اسلام نے اس قاتلانہ حملے کی مذمت کی, اور عربی میں, اردو میں, انگریزی میں مختلف مضامین لکھے گئے اور ایک دوسرے کو پیغامات بھیجے گئے. حضرت والا کی صحت و عافیت کے لیے دعائیں کی گئیں, اور بلکہ نظمیں لکھی گئیں اور نظمیں پڑھی گئیں اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے, پھیلایا گیا. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ان اکابر کو قلوب قبولیت عامہ عطا کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام, پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں, فاحبوہ, تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ تمام ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حدیث میں فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر زمین کے اندر قبولیت اس کے لیے رکھ دی جاتی ہے, یعنی عام مسلمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جتنے دیندار مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ہمارا اساسہ ہیں جنہوں نے ہر قسم کے نامساعد حالات کے باوجود قرآن اور حدیث کو تھام رکھا ہے, اور یہ اسی کی تاکید کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو, بندوں کا بھی حق ادا کرو, اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو. یہ وہ پیغام ہے جو ہمارے اکابر مسلسل دیتے رہے ہیں. اور اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل مزید یہ ہے کہ حضرت جب جامع مسجد بیت المکرم تشریف لے جا رہے تھے, اور حضرت کا معمول ہے اور حضرت کی اہلیہ کا بھی کہ جب یہ حضرات شہر کے اندر بھی سفر کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی, اور سورۃ الکہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے تو وہ اگلے جمعے تک تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ دجال جیسے بڑے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکہف کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے بھی بہت سارے حضرات وہ ہیں جو ہر جمعے کو سورۃ الکہف تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت نے سورۃ الکہف تلاوت کی، اور ایک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، دعائے انس جو حفاظت کے لیے بڑی اکثیر سمجھی جاتی ہے، وہ بھی حضرت نے، حضرت کی اہلیہ نے اور حضرت کے ڈرائیور نے وہ بھی دعا پڑھی۔ اس کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے، اور بیت المکرم سے کچھ پہلے 3 موٹر سائیکلوں پر 6 افراد نے حضرت پر حملہ کیا، قاتلانہ حملہ، اور 3 طرف سے گولیاں چل رہی تھیں، اور بعد میں دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے حضرت پر حملہ کیا گیا، اور گولیاں حضرت کے سر کے اوپر سے گزرتی رہیں، دائیں بائیں سے گزرتی رہیں، یہاں تک کہ پیچھے جو سیٹ تھی اس کی سیٹ کا جو راڈ ہوتا ہے اس سیٹ کے راڈ کے اوپر بھی آ کر گولیاں لگیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت کی حفاظت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ موت و حیات ان قاتلوں کے قبضے میں نہیں ہے، موت و حیات اللہ سبحانہ و تعالی کے قبضے میں ہے، اللہ تعالی جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ البتہ حضرت کے کئی ساتھی شہید ہو گئے، 2 گارڈ شہید ہو گئے، 1 ڈرائیور بہت زخمی ہو گئے، 2 ڈرائیور جو ہیں بہت نازک حالت میں اب بھی وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں۔ جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے وہ اپنی موت مرتا ہے، عجیب بات لکھی ہے کہ قاتل جو ہے وہ کسی کو مار نہیں سکتا۔ اور ایک علم کلام کی کتاب ہے شرح العقائد، اور سب کے علم کلام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، المقتول میت باجلی، مقتول جب مرتا ہے اپنی موت کے ساتھ مرتا ہے، قاتل کے مارنے سے نہیں مرتا۔ اور یہ بھی بڑی تسلی کی بات ہے، جو شہداء کے لواحقین ہیں اور کوئی بھی شہید ہو اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اپنے وقت پر شہید ہوتا ہے۔ اتنی بات ہے کہ قاتل کو قتل کا پورا گناہ ملتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی آگے جائے گی اس لیے اس نے مارا، اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کا تو وقت آ چکا ہے تو شاید وہ مارتا ہی نہ۔ لیکن مقتول جب مرتا ہے تو وہ اپنی موت کے ساتھ مرتا ہے۔ قرآن نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ کوئی آگے ہو سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو جو ساتھی شہید ہوئے ان کو تو اونچے درجات مل گئے، ان کی موت کا وقت تو یہی متعین تھا، یہی جگہ متعین تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے اونچے مقام سے نوازا۔ لیکن ہم اس پر ان کی کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں، ان ڈرائیوروں کو بھی ہم تو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں کہ جنہوں نے حضرت کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی، اور حضرت کو پوری کوشش کر کے ہسپتال تک پہنچایا، اور حضرت کو قاتلوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ان کی اپنی جانیں اس میں یا چلی گئیں یا وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم دین کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، ہم دین کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دین ہے جو 1440 سال سے چلا آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن و سنت کا علم صحابہ کے سپرد کیا، صحابہ نے تابعین کے سپرد کیا، تابعین نے تبع تابعین کے سپرد کیا، تبع تابعین نے اگلی نسل کے سپرد کیا، ہر نسل اگلی نسل کو یہ امانت دیتی چلی آ رہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، لا يضرهم من خذلهم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو ہمیں یہ اس دین کو تھامنے کا عہد کرنا چاہیے، اور ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان علماء کرام کی حفاظت بھی کریں اور ان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کریں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت کی پر اس قاتلانہ حملے کی مذمت کے لیے اور حضرت کے پاس حاضری کے لیے ہر طبقے کے لوگ آئے، چنانچہ خواہ وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے حزب اقتدار سے تعلق رکھتے ہوں، تحریک انصاف والے ہوں، نون لیگ والے ہوں، اور جناب پیپل پارٹی والے ہوں، جمعیت علماء اسلام والے ہوں، کوئی جماعت، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے حضرت پر اس قاتلانہ حملے کی مذمت نہ کی ہو اور خود آ کر حضرت کی خدمت میں اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا ہو. اس معاملے میں جو ہماری سرکاری مشینری ہے وہ بھی بہت، اس نے بھی اچھا کردار ادا کیا، چنانچہ پولیس کے جو آئی جی ڈی آئی جی وہ فوراً موقع واردات پر پہنچ گئے، ہسپتال پہنچ گئے، اور جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں ہماری ان کے جو اہم افراد ہیں وہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت کو گھیرا ڈال لیا، پھر حضرت کو دارالعلوم بحفاظت منتقل کیا. لیکن ان سب حضرات کے ہم شکر گزار ہیں، خاص طور پر سرکاری مشینری کے بھی، حزب اقتدار حزب اختلاف کے بھی، اور تمام جماعتوں کی بھی. لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کرے. الحمدللہ ہماری جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں وہ دنیا کی ٹاپ کی نمبر ون ایجنسیاں ہیں، اور وہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناتی ہیں. اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی گئی تھی، کیونکہ حضرت پر قاتلانہ حملہ 22 مارچ کو ہوا اور 23 مارچ کو یوم پاکستان تھا، اور افواج پاکستان کی پریڈ تھی، مہاتیر محمد ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے ہوئے تھے. خدا نہ خواستہ اگر 22 مارچ کو یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو نہ پریڈ کا کوئی موقع رہتا، نہ مہاتیر محمد کے آنے کا کوئی فائدہ ہوتا، نہ افواج پاکستان کی پریڈ ہوتی. تو در حقیقت حضرت والا پر جو حملہ کیا گیا وہ اسلام پر بھی حملہ تھا اور پاکستان پر بھی حملہ تھا. لیکن پاکستان کی ایجنسیوں کی جو ٹاپ نمبر ون کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی یہ شرعی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت کے حملہ کرنے والے ان قاتلوں کو بھی پکڑیں، اور اس سے پہلے جتنے علماء شہید ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو علل اعلان سب کے سامنے سزا دی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک میں انصاف کی اور قانون کی حکمرانی ہے، اور یہ بد امنی کا گہوارہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان ہے اور یہ امن و امان کا گہوارہ ہے. اللہ تعالی حکومت کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اس ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.